پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 180، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 18/6/1999، موضوع میلاد کی شرعی حقیقت، رابطے کے لیے شفیق الرحمان،
فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511978 راولپنڈی.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. بعض دفعہ ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس کام کے کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی شدید ہے کہ صحابہ کی محبت بھی اتنی شدید نہ تھی. اس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے. یہ سمجھ لینا کہ ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اور صحابہ کی محبت اللہ کے نبی سے کم ہے. سہیل بن عمر مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچتا ہے. واپس جا کر آپ کی مجلس کا منظر مشرکین مکہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کو بتلاتا ہے، بلکہ ان کو ڈراتا ہے کہ تم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر ہے صلح کر لو، کیونکہ میں نے بہت سے بادشاہوں کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، ان کے دربار میں میں گیا ہوں. جو احترام اور جو عزت اس دربار میں ہے اور صحابہ کی نگاہ میں ہے، میں نے وہ احترام کسی دربار میں نہیں پایا. صحابہ اپنے آقا سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ آپ کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرتے. صحابہ فضا میں ہی اس کو اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. اگر کسی کو وہ پانی نہ ملے، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر تری حاصل کرتا ہے. یہ احترام اور یہ ادب میں نے کسی بھی مجلس میں کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا. ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کو نہ اللہ کے نبی سے پیار تھا نہ اتنی محبت تھی جتنی ہمیں ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی ربیع الاول کا یہ مہینہ آتا تھا لیکن ایسے ہی گزر جاتا تھا جیسے عام مہینے ہوتے ہیں. آپ کی ولادت کا دن آتا تھا لیکن یہ ویسے ہی گزر جاتا تھا جیسے باقی ایام گزرتے ہیں. صحابہ نے کوئی فنکشن اس موقع پر نہیں کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی سے کوئی اتنا پیار نہیں تھا. اگر پیار ہوتا تو وہ کام کرتے جو ہم کر رہے ہیں. کر ہم بھی محبت میں رہے ہیں لیکن بیوقوف ہیں ہم. ہم محبت میں وہ کام کرتے ہیں جس کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے اس کام کرنے سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے اور جب اللہ کے نبی خوش ہوں گے وہ ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے. یہ کام جو ہم اس مہینے میں کرتے ہیں اگر یہ کام اچھے ہوتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے سسر ہیں ان کے دور خلافت میں دو مرتبہ یہ دن آتا. ابو بکر صدیق نے اس دن کوئی فنکشن نہیں کیا. آپ کے دوسرے سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آپ کی مدت خلافت 12 سال ہے. 12 مرتبہ یہ دن حضرت عمر کے دور خلافت میں آتا ہے لیکن حضرت عمر کوئی فنکشن نہیں مناتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں 10 مرتبہ ان کے دور خلافت میں یہ دن آتا لیکن کوئی فنکشن نہیں. آپ کے دوسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں 6 مرتبہ ان کے دور خلافت میں یہ دن آتا ہے لیکن حضرت علی کوئی فنکشن نہیں مناتے. خلافت کا یہ عرصہ 30 سال کا عرصہ ہے اور بہترین زمانوں میں سے زمانہ ہے. خلفائے راشدین کے 30 سالہ دور میں کبھی بھی کسی صحابی نے یہ دن نہیں منایا, کسی خلیفہ نے یہ دن نہیں منایا. ہم یہ دن منا کر خوشیاں منا کر کیا ثابت کرتے ہیں؟ اے ابو بکر تجھے اللہ کے نبی سے کوئی محبت نہیں تھی. اے عمر تجھے اللہ کے نبی سے کوئی پیار نہیں تھا. اے عثمان و علی تجھے اللہ کے نبی محبوب نہیں تھے ورنہ ان کے یوم ولادت تو خوشیاں مناتا, دیگیں چڑھاتا, جلوس نکالتا, بھنگڑے ڈالتا. اگر یہ کام کرتا تو واقعی ہم سمجھتے کہ تیرے دل میں پیار ہے, محبت ہے. چونکہ تو نے یہ کیا نہیں اس لیے تو گستاخ اور بے ادب ہے. محب ہم ہیں, محبت کرنے والے ہم. صحابہ کی اس سے بڑی گستاخی, اس سے بڑی بے ادبی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ مرد تو مرد ہیں, یہاں عورتیں بھی نمبر لے گئی تھیں. حضرت اسماء بنت یزید جنگ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, ان کی شہادت کی خبر ان کو ملی اور کہا گیا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں. دوسرے نے آ کر خبر دی کہ آپ کے چچا بھی شہید ہو گئے. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تیسرے نے آ کر خبر دی کہ آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. 3 شہادتیں ایک گھر میں جمع ہو گئی. تین غم حضرت اسماء بنت یزید کو پہنچے. وہ پوچھنے لگیں میرا باپ تو شہید ہو گیا، میرا چچا تو شہید ہو گیا، میرا بھائی تو شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار زبان سے یہ کہنے لگی کل مصیبت بعدا کا جلالو، اللہ کے نبی آپ کے بعد مجھے ہر مصیبت جو ہے سہ لے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے صحیح و سالم دیکھ لیا، اب میرے دل کو سکون پہنچ گیا، مجھ پر میرے باپ کی مصیبت، میرے چچا کی مصیبت، اس کی موت کا غم اور بھائی کی موت کا غم، تین غم مجھ پر ٹوٹے، لیکن کل مصیبت بعدا کا جلالو، آپ کے صحیح و سالم میری آنکھوں کے سامنے آنے کے بعد میں نے ساری مصیبتیں سہ لی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ جنگ احد میں حضرت سعد بن معاذ کے بھائی بھی شہید ہو گئے. یہ کہنے لگیں شہادت کی جو خبر لے کر آیا ہے، یہ کہنے لگیں اچھا یہ بتلاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگیں اللہ کے نبی آپ کو صحیح و سالم دیکھ کر میرے بیٹے کی جو شہادت کا مجھے غم پہنچا تھا، آپ کو دیکھ کر وہ غم ہلکا ہو گیا ہے، مجھ کو صبر آ گیا ہے، مجھ کو سکون مل گیا. یہ عورتوں کی حالت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا. حواریِ رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک دن آرام کر رہے تھے، مدینے میں نئی نئی آمد تھی مسلمانوں کی، منافقین کا خطرہ رہتا تھا، مدینے کی سلطنت پر حملے کا خطرہ رہتا تھا. ایک مرتبہ افواہ اڑ گئی کہ کسی نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے. ابھی صحابہ اٹھ ہی رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر واپس آ رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے آرام سے سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں. ہر وقت صحابہ ہتھیار بند سویا کرتے تھے کہ جو ہی کوئی پتہ لگے ہم مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے. حضرت زبیر بھی ایک رات اسی طرح سوئے ہوئے تھے. دل میں خیال آیا اے زبیر تو سویا ہوا ہے، مدینہ یہ چھوٹی سی ایک ریاست ہے مسلمانوں کی، اور یہ مدینہ منافقوں کی وجہ سے، یہودیوں کی شرنگیزی کی وجہ سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اے زبیر تو سویا ہوا ہے، تیرے سوتے ہوئے کوئی اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچا دے، اللہ کے نبی پہ کوئی حملہ کر دے، اللہ کے نبی کو کوئی زخمی کر دے، تیری زندگی کا کوئی فائدہ؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ کر اپنے بستر سے علیحدہ ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دینے لگ گئے. آپ نے جب اپنے دروازے پر ہتھیاروں کی آواز سنی، اس کی جھنکار سنی، آپ نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے زبیر تیری یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ تو جو میرے دروازے پر آ کر پہرا دے رہا ہے تیری یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ حضرت زبیر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرے ایمان نے لگائی ہے، میں سویا ہوا تھا، میرے دل میں مان یہ خیال آیا کہ تیرے سوتے ہوئے اگر مدینے میں اللہ کے نبی پر کوئی حملہ کر دے، اللہ کے نبی کو کوئی زخمی کر دے، اے زبیر تیری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی یہ سوچ کر میں اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر آپ کے دروازے پر آ کر پہرہ دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور اس امت میں میرا حواری زبیر ہے رضی اللہ تعالی۔ اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اپنا آرام چھوڑ کر اپنے آقا کی حفاظت کے لیے اس کے دروازے پر پہرہ دینا اس قسم کی محبت کا کوئی نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ دن منا کر ثابت کرتے ہیں اے صحابہ تمہارے دل میں کوئی محبت نہیں تھی، نبی کی کوئی احترام نہیں تھا۔ ایک صحابی نابینے ہو گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ کی آنکھیں چلی گئیں، آپ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، آپ دیکھ نہیں سکتے، ہمیں بڑا افسوس ہے، دکھ ہے۔ صحابی جواب دیتے ہیں کہ یہ آنکھیں تو نبی کی زیارت کے لیے ہی تھیں، ان آنکھوں کا مقصد نبی کی زیارت تھی، تم آ کر جو اب افسوس کر رہے ہو مجھے اس بات کا قطعاً کوئی افسوس نہیں، اس لیے افسوس نہیں کہ اب نبی ہی نہ رہے، ان آنکھوں کو کیا کروں گا، ان آنکھوں کا کیا مقصد رہ گیا ہے باقی، جب نبی کی زیارت ہی نہیں ہوتی، نبی کا ہم چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتے، تو ابھی ان آنکھوں کا کوئی مقصد مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے مجھے ان آنکھوں کے جانے کا کوئی غم نہیں۔ جنگ احد میں ایک صحابی شدید زخمی ہو گئے، سعد بن ربیع ان کا نام تھا، اب موت یقینی تھی، زخمی حالت اس قسم کی تھی کہ بچنے کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا، موت یقینی تھی۔ کسی نے پوچھا کوئی پیغام ہے تو دے دو، کوئی وصیت ہے تو کر دو، کوئی آخری بات کہنی ہے تو کہہ دو۔ وہ کہنے لگے میری آخری بات یہ ہے کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان سے ملاقات کرو، تو ان کو کہہ دینا کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں، میری آخری وصیت میرے آقا کو میرا سلام پہنچانا ہے، میری آخری بات یہی، مجھے اور کسی سے کچھ نہیں لینا۔ جنگ احد میں ایک صحابی زخمی ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے فلاں صحابی شدید زخمی ہیں، آپ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کوئی آخری وصیت تیری ہے، کوئی آخری بات، کوئی پیغام، کوئی بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، کوئی مال تقسیم کرنے کے بارے میں۔ وہ کہنے لگے میری آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب میری جان نکل رہی ہو میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، میری اور کوئی آخری تمنا نہیں، مجھے کسی سے کوئی وصیت نہیں کرنی، کسی کو کوئی پیغام نہیں دینا، میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میری جان نکل رہی ہو آپ کا چہرہ میرے سامنے ہو اور میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اب اس سے بڑی بھی کوئی محبت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چھوٹا سا بچہ پیش کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، میری یہ اولاد ہے، معصوم ہے، آپ کسی کو قبول کر لیں۔ آپ حیران ہو کر اس سے پوچھتے ہیں ہم اس کا کیا کریں گے، تو جو جنگ میں اس بچے کو ہمارے سپرد کرنا چاہتی ہے، ہم اس کا کیا کریں گے آخر؟ وہ کہنے لگی چونکہ میری اولاد نوجوان نہیں، مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اور نبی کے دین پر نبی کی حفاظت کرتے ہوئے نبی پر مر مٹنے کے لیے بھیج دیتی، اب یہ معصوم سا بچہ ہے، آپ اسی کو قبول کر لیں، جہاں آپ بیٹھے ہوں میرے بیٹے کو وہیں لٹکا دیں، دشمن کا تیر آئے میرے بیٹے کے جسم پر لگے آپ محفوظ رہیں۔ دشمنوں نے جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ کیا، آپ کے گرد 9 صحابی تھے، 7 انصاری اور 2 مہاجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمنوں کے اس حملے کو جو مجھ سے دور کرے گا، جو میری طرف سے ہو کر لڑے گا، جو ان کا مقابلہ کرے گا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جس کو جنت میں میری رفاقت چاہیے وہ آج میری طرف سے لڑے، دشمنوں کے حملے کو روکے۔ 7 کے 7 انصاری ایک ایک کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوئے۔ ہے اس سے بڑی کوئی محبت کی دلیل؟ ایک صحابی جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں اور تیر اندازی کر رہے ہیں، جو صحابی 7 سے گزرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں 7 کے لیے اپنے تیر چھوڑ جاؤ۔ اور حضرت 7 تیر چلا رہے ہیں، 2 کمانیں ٹوٹ گئی اس دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر بلند کر کے ان کے تیر کے نشانے کو دیکھتے ہیں کہ یہ تیر کس کو جا کر لگا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، دشمنوں سے حفاظت کے لیے آج میرا سینہ کافی ہے، آپ اپنے سر کو بلند نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ صحابہ نے تیر ہاتھ پر روک روک کر اپنا ہاتھ شل کروا لیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی نقصان کوئی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ سب سے بڑی قربانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی فوت ہونے لگے، آپ نے اعلان کر دیا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دو، جتنے بھی دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن ابوبکر کے دروازے کو کھلا رکھو۔ جو قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اس سے بڑی قربانی تاریخ پیش ہی نہیں کر سکتی۔ ہجرت ہوئی، جتنا مال گھر میں تھا سارا ہی اٹھا لیا، بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھا باپ ہے، ابو بکر کچھ تو چھوڑ کر جاؤ۔ بیٹی نے بھی جذبہ اس کا بھی صادق تھا، اس برتن میں جہاں ابوبکر صدیق نے دینار وغیرہ رکھے ہوئے تھے اس برتن میں کنکریاں بھر دیں۔ حضرت ابو قحافہ جو نابینے ہو گئے تھے، جب انہوں نے پوچھا اپنی پوتی سے حضرت اسماء سے کہ تیرا باپ تو چلا گیا مدینے، دیکھ ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ گیا یا ہمیں مفلس کر گیا، ہمیں غریب بنا گیا، سارا مال لے گیا، ذرا دیکھ تو صحیح۔ حضرت اسماء نے وہ کنکریاں برتن میں ڈال کر بجا کر دکھائیں کہ دادا سب کچھ میرا باپ یہیں چھوڑ گیا ہے، کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ یہ مال کی قربانی تھی جو ابوبکر صدیق نے کئی مرتبہ پیش کی، گھر میں جھاڑو دیا، جھاڑو دے کر سارا ہی اکٹھا کر کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو، تو ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ محبت کی انتہا ہے، اس قسم کی قربانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر. پہاڑ پر چڑھے, نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ کہیں کوئی کھوجی کھوج لگاتا ہوا ہماری غار تک نہ پہنچ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو بھی آپ کی حفاظت مطلوب تھی. پنجوں پر چلنے کی وجہ سے ایک پتھر نبی کے پاؤں کو زخمی کر گیا, خون نکلنے لگ گیا. اب پہاڑ کی چڑھائی آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں, جب انسان خود اکیلا چڑھتا ہے بغیر وزن کے سانس پھول جاتا, بڑی محنت طلب کام ہے یہ. لیکن ابو بکر صدیق سے نبی کی یہ تکلیف نہ دیکھی گئی. ابو بکر صدیق نے اپنا کندھا پیش کر کے کہا, اللہ کے نبی اس پر سوار ہو جائیے. نبی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ابو بکر صدیق پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کر غار میں پہنچتے ہیں. غار کے باہر اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں, خود غار کے اندر جاتے ہیں, غار کی صفائی کرتے ہیں, کپڑا پھاڑتے ہیں, سوراخ بند کرتے ہیں, پھر اپنے آقا کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیے, تشریف لے آئیے, غار اب صاف ہو گئی ہے, میں نے انتظامات پورے کر لیے. جن سوراخوں پر ابو بکر صدیق نے ایڑیاں رکھی ہوئی تھیں انہی میں سے ابو بکر صدیق کو ڈسا گیا. زہر کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور نبی کے چہرے پر جو سوئے ہوئے تھے آپ کی گود میں اس پر پڑ گئے. آپ بیدار ہوئے اور کہنے لگے, ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے, اللہ کے نبی مجھ کو تو ڈس لیا گیا, میرا تو معاملہ اب ختم ہونے کو ہے, زہر میرے جسم میں سرایت کر چکا ہے اچھی طرح. آپ نے لعاب اپنا لگایا ابو بکر صدیق کی ایڑیوں پر, جس سے اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو روک دیا, لیکن موت ابو بکر صدیق کی اسی زہر کی وجہ سے آئی. آپ نے پوچھا, ابو بکر تو نے مجھ کو جگایا کیوں نہیں؟ جب کوئی چیز تجھ کو ڈس رہی تھی تو نے مجھ کو جگایا کیوں نہیں؟ میں بیدار ہو جاتا اور تیرا علاج کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی آپ جگانے کا پوچھتے ہیں, میں نے تو اپنے پاؤں کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ میرے پاؤں کے اٹھانے کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. اس سے بڑا احترام, اس سے بڑی محبت تاریخ پیش کر سکتی ہے؟ صرف ناچ لینا, دھمالے ڈال لینا, جلوس نکال لینا, جھنڈیاں لگا لینا, چراغاں کر لینا, دیگیں پکا لینا, یہ محبت کی دلیل ہے؟ یہ صحابہ سے دشمنی کی دلیل ہے, عداوت کی دلیل ہے. صحابہ کے منہ پر تماچا ہے کہ اے صحابہ تم ایسے کہ تم نبی کی زندگی میں نبی کا یوم ولادت مناتے ہی نہیں. نبی کے ساتھ سفر پر چل پڑے. دوپہر کو پہاڑ کے سائے تلے ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کا بستر بچھایا. آپ آرام کر رہے ہیں اور ابو بکر پہرا دے رہے ہیں. کون ہے جس کو نیند کی ضرورت نہیں, آرام کی ضرورت نہیں؟ کیا ابو بکر صدیق کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی؟ کیا ابو بکر صدیق سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر پہرا دے رہا ہے اور ابو بکر کا آقا سو رہا؟ یہ دلیل ہے محبت کی کہ جتنی محبت ابو بکر کو اپنے آقا سے تھی کسی کو بھی نہیں ہو سکتی. ایک ریوڑ والا نظر آیا, اس کو کہنے لگے تھوڑا سا دودھ دے دے. کیوں ابو بکر تو نے پینا ہے؟ تجھے پیاس لگی ہے؟ تجھے بھوک لگی ہے جو تو دودھ مانگ رہا ہے چرواہے سے؟ کہنے لگے نہیں, میرے آقا جب بیدار ہوں گے, اٹھیں گے نیند سے, دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی ملا کر میں اپنے آقا کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے نبی نے پیا اور ابو بکر خوش ہو گئے.
یہ محبت کی دلیل ہے کہ خود کھاتے نہیں، خود آرام نہیں کرتے، خود پیتے نہیں، صرف اپنے آقا کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ میرے آقا آرام بھی کر لے، میرے آقا پانی پی لے، بھوک لگی ہوئی ہے تو کچھ کھا لیں، مجھے اپنے آرام کی کوئی ضرورت نہیں. جب مدینے پہنچ گئے لوگ سمجھنے لگے کہ ابو بکر، چونکہ نہ ابو بکر کو دیکھا تھا لوگوں نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لوگ سمجھنے لگے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ محمد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوا کہ ابو بکر یہ ہے. لوگ احتیاط کی وجہ سے مجھے نبی سمجھ رہے ہیں اور نبی کو ابو بکر سمجھ رہے ہیں. فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اٹھا کر نبی کے سر پر تان لی تاکہ دھوپ نبی کو تنگ نہ کرے، چادر تان کر یہ ثابت کر دیا کہ میں غلام ہوں اور یہ میرا آقا، یہ میرا نبی ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سر پر میں نے چادر تان رکھی ہے، میں محمد نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں اس کا غلام ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں محبت کی دلیل نہیں. ہاں، محبت کی دلیل کیا ہے؟ عاشق رسول کون ہے، محب رسول کون ہے؟ جو 12 ربیع الاول کے دن دیگیں پکاتا ہے وہ عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، اور یہ ان کو محبت کا پتہ ہی نہیں. اور جتنے یہ کام کرتے ہیں اکثریت کیسی ہوتی ہے؟ چہرہ چھلا ہوا، بالکل صاف. 12 ربیع الاول کے دن خاص کر اپنے چہرے کو چھیل کر صاف کر کے نبی کی سنت کو نالی میں پھینک کے آ جائیں گے، محب رسول ہیں. قوالیاں ہو رہی ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، محب رسول ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اور نبی کے لیے نبی کی سنت رکھنی پڑے، اپنے آخرت کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نبی کی سنت کا کہا جائے، اجی یہ کوئی ضروری ہے؟ یہ تو سنت ہی ہے نا. نبی کے دین کے لیے کوئی قربانی مانگی جائے، ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں، خون دینے والے نہیں. زید بن دسنا اور حضرت خبیب اور ایک تیسرے صحابی، 10 آدمیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے میں بھیجا، ایک علاقے کی طرف بھیجا تاکہ یہ تبلیغ کریں، لوگوں کو مسلمان کریں، وہاں جا کر رہیں. منافق تھے، دھوکے سے لے گئے، راستے میں ان کو شہید کر دیا، 7 شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے. ایک زید بن دسنا تھے، ایک حضرت خبیب تھے، اور ایک تیسرے صحابی تھے. یہ ریت کے ٹیلے پر چڑھ گئے، تیر کمان انہوں نے سنبھال لی اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے، تم غدار ہو، تم نے دھوکے سے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا. آخرکار انہوں نے عہد کیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم نیچے اتر آؤ. تینوں نیچے اتر آئے، ایک صحابی کو انہوں نے باندھنا شروع کر دیا، اس کے ہاتھ باندھے. وہ کہنے لگے یہ پہلی بد عہدی ہے جو تم کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. انہوں نے ان کو تو وہیں شہید کر دیا. حضرت خبیب اور زید بن دسنا کو لے گئے گرفتار کر کے، ان کو مکے جا کر بیچ دیا. انہوں نے جنگ بدر میں جن کو قتل کیا تھا ان کے وارثوں کے ہاتھوں بیچ دیا، پیسے اچھے مل گئے. اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں قید ہیں، وہ لونڈی جو اس گھر کی لونڈی تھی بعد میں مسلمان ہو گئی، وہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اس سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. مدینے میں اس وقت، مکے میں اس وقت انگور کا نام و نشان نہیں تھا، موسم ہی نہیں تھا. حضرت خبیب کو انہوں نے کمرے میں بند کر رکھا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے نہیں ہیں، بھوکے پیاسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی، وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دن خبیب کے پاس آدمی کے قد کے برابر انگوروں کا خوشہ دیکھا اور خبیب اس سے توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ انہ لکے حاضر، اے مریم یہ دروازہ میں نے بند کر دیا ہے۔ زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں انہ لکے حاضر، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے، اللہ کے راستے پر ہم نکلے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ حضرت خبیب کو پکڑ کر لے گئے اس میدان کی طرف جہاں ان کو سولی دینی تھی۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے ان کو پوچھنے لگے کہ کوئی وصیت ہے، کوئی آخری تمنا ہے، بتا کچھ تاکہ ہم بھی پوری کر دیں۔ وہ کہنے لگے میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حضرت خبیب نے نماز پڑھنی شروع کی، نماز کو مختصر کیا اور مختصر کر کے مشرکین مکہ سے کہنے لگے کہ مجھ کو نماز میں مزہ تو بڑا آ رہا تھا، خود تصور کریں کسی بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد اس نے زندہ نہیں رہنا، یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز میں کتنا خشوع و خضوع ہوگا، کتنی عاجزی ہوگی، بندہ کس طرح گڑ گڑاتا ہوگا رب کے سامنے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوگا، اللہ میں آ رہا ہوں، میں قتل ہو رہا ہوں، یہ مجھ کو قتل کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے میں مر کس لیے رہا ہوں اور یہ مار کس لیے رہے۔ مشرکین مکہ سے سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے مجھے مزہ تو بڑھا رہا تھا نماز میں، لیکن میں نے اس ڈر سے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے۔ موت تو ایک بلاوا ہے، اللہ جب بلا لے، اللہ بچپنے میں بلا لے، اللہ جوانی میں بلا لے، اللہ ادھیڑ پن میں بلا لے، اللہ چاہے بڑھاپے میں بلا لے، ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اللہ جب تو ہمیں بلائے گا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت جب آئے تو جس وقت بھی موت آئے اس وقت ہی تم رب کے فرما بردار ہو، تم رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے ہو، رب کی اطاعت کرنے والے ہو، رب کی مخالفت کرنے والے نہ ہو۔ اور ہماری یہ حالت ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے اور تاریخ پر نبی کی لعنت ہے، نبی اس کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دنیا میں نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا کہ تم نے یہ صورتیں کیسی بنائی ہیں اور کس کے حکم سے بنائی ہیں، وہ کہنے لگا ہمارے بادشاہ کا، ہمارے رب کا یہی حکم۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا یہ حکم نہیں ہے، میرا رب کا یہ حکم ہے آدمیوں کو کہ وافوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو پست کرو، یہ نبی کی سنت ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم چلا دیتے ہیں اس طرح۔ اور اس موقع پر اگر فرشتہ آپ کی گردن آ دبوچے، آپ کس حالت میں ہیں، ریڈ ہینڈڈ، رنگے ہاتھوں پکڑا جائیں گے آپ، فرشتہ آپ کو اس حالت میں مار رہا ہے، موت دے رہا ہے کہ آپ رب کے نافرمان، نبی کے نافرمان، اس حالت میں آپ کی موت آ رہی ہے۔ آپ گانے سن رہے ہیں، ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، فلم چل رہی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور آپ کی گردن توڑ دیتا ہے۔ آپ کی موت کس حالت میں آئی؟ اس حالت میں کہ آپ رب کے نافرمان ہیں، اسلام کے باغی ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ گناہ کبیرہ میں ملبس ہے، اس حالت میں آپ کی حاضری رب کے سامنے ہو تو رب آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ انجام آخری ہی معتبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان فاصلہ ایک ذرا ایک ہاتھ کا رہ جاتا، جب اتنا فاصلہ رہ گیا اتنا قریب ہو گیا یہ پلٹ جاتا، جہنمیوں والے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ جہنم اس کا مقدر بن چکی ہوتی ہے۔ ایک آدمی جہنمیوں کے کام کرتا رہتا ہے، جب جہنم ایک ذرا ایک ہاتھ اس سے دور ہو رہ جاتی ہے یہ پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، جنتیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے، اس کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ یہ جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کر جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ جس آدمی کی موت گناہوں پر آتی ہے، رب کی نافرمانی اور بغاوت پر آتی ہے، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ رب کے سامنے مجرموں کی صف میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ، تو نے میری ڈیوٹی اس کے ساتھ لگائی تھی، ایک گواہ اس کے ساتھ تھا، میں اس کو کھینچ کر لایا ہوں، اب یہ حاضر ہے، اس کو اس حالت میں اس کو موت دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مزہ تو مجھے بڑا آ رہا تھا لیکن اس ڈر سے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ اب کہنے لگے، اچھا کوئی بات ہے تو بتلا دے۔ وہ کہنے لگا کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ خود کہنے لگے، اے خبیب، اگر تو یہ تمنا کرے کہ آج تیری جگہ پر تیرا آقا پھنسا ہوتا۔ وہ کہنے لگے، ظالموں، میں یہ تمنا کروں کہ آج میری جگہ پر میرا آقا سولی چل رہا ہوتا؟ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تم مجھ کو سولی دے دو، میری لاش کا مسلح کر دو، میرے ٹکڑے ہو جائیں، میں یہ گوارا تو کر لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں میں یہ گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا تک چپ جائے۔ وہ علیحدہ ہو کر مشرکین مکہ کہنے لگے، پتہ نہیں اس نبی نے ان کے دلوں میں کیا گھسیڑ دیا، اپنی کوئی فکر نہیں، اپنی بیوی کی، اپنے باپ کی، رشتہ داروں کی کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، آقا کا کیا حال ہے، آقا کی طبیعت کیسی ہے، آقا کہاں گئے ہیں، آقا کب آئے ہیں، زبان پر یہی فکر رہتا۔ ایک صحابی دن بدن کمزور ہو رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تجھے کوئی مرض ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے، دن بدن تیری صحت گرتی چلی جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی سے، کہ اللہ کے نبی، یہ بات نہیں، یہ دنیا ہے، میں گھر جاتا ہوں، گھر جا کر مجھ کو سکون نہیں ملتا، میں فوراً واپس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے، مجھ کو ایک فکر لاحق ہے کہ دنیا میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کا دیدار کر کے میری طبیعت بحال ہو جاتی ہے، لیکن جو فکر مجھ کو لاحق ہے، جس سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کمزور ہو رہا ہوں، بیمار آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، میں مر گیا تو پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو میں جنت کے ادنا مقام میں اور آپ جنت کے سب سے اونچے مقام پر. مجھے جو فکر لاحق ہے وہ یہ کہ دنیا میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، جنت میں جا کر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. مجھ کو یہ غم ہے، یہ دکھ ہے جو مجھ کو کھائے چلا جا رہا. اللہ نے قرآن میں آیات اتار دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، صدیق کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ ان کے مقام کو بلند کر کے نبیوں کے ساتھ کر دے. ربیعہ اسلمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے رہتے. غرض کیا تھی؟ اللہ کے نبی کوئی بات کہے، میں لپک کر وہ بات پوری کروں. کوئی چیز لانی ہو، کوئی اور کام کرنا ہو، ہر وقت نبی کے دروازے پر بیٹھے رہے. رات کو بھی یہی معمول تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے، ربیعہ تم اپنا گھر کیوں نہیں آباد کر لیتے؟ تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنا گھر آباد کیوں نہیں کر لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی، میں اس لیے نکاح نہیں کرتا، میں اس لیے اپنا گھر آباد نہیں کرتا، میں نکاح کرنے کی وجہ سے آپ کا در چھوٹ جائے گا، میں پھر آپ کے دروازے پر نہیں بیٹھ سکوں گا، مجھ کو گھریلو معاملات الجھا لیں گے، اس لیے میں نکاح نہیں کروں گا، میں آپ کے دروازے پر بیٹھ کر آپ کی آواز پر لبیک کہوں گا، جو آپ کو ضرورت ہوگی میں اس کو پوری کروں. کیا اس سے بھی بڑی محبت کی کوئی دلیل ہے؟ صحابہ نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے بعد جس سے محبت کرنی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ محبت صرف قولی محبت ہے. عملی محبت کیا ہے؟ ڈھول پیٹو، دھوم نچاؤ، خود ناچو، اپنے گھروں کو منور کرو، 12 ربیع الاول کے دن وہ خرافات کرو جو عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہوئے کرتے ہیں. ہم نے عیسائیوں کو بھی معاف کر دیا. عیسائی بھی وہ کام نہیں کرتے کہ جو ہم کرتے ہیں. یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر وہ مناتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے کام نہیں کرتے جتنے ہم کر جاتے ہیں. اور یہ حکومت اسلام آ رہا ہے، شریعت بل آ رہا ہے، شریعت آ رہی ہے، یہ ملک میں چھٹیاں بھی کرے گی 12 ربیع الاول کے دن، اور خود بھی اس میں شرکت کرے. یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، حکومت تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے، حکومت کے اراکین جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جس پر عمل قرون اولا میں نہیں ہوا، جس پر عمل صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، تابعین کے دور میں نہیں ہوا، آئمہ دین کے دور میں نہیں ہوا، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں نہیں ہوا. یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ وزیر اعظم، یہ پریزیڈنٹ ان کی محفلوں میں جا کر شرکت کر کے اپنے پیشانی پر یہ ثبت کر لیتا ہے کہ ہم بھی بدعتی، پوری قوم بدعتی ہوگی. اور اسلام کا بڑا شور ہے. اسلام کا چونکہ پتہ ہے نہیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام کہتے کسے. میرے بھائیوں، کوئی عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے. وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سن ہی رکھا ہے. نبی نے بھیجا کمانڈر بنا کر، سپہ سالار بنا کر، کہ جاؤ یہ لشکر جا رہا ہے تم بھی اس کے سپاہ سالار بن کر جاؤ. یہ رک گئے. جمعہ پڑھ لوں, مسجد نبوی میں پڑھ لوں, نبی کے پیچھے پڑھ لوں, ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو, پھر مجھ کو جمعہ نصیب ہی نہ ہو. یہ سوچ کر رک گئے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا 10,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. اور خطیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جمعہ کا افضل دن ہے, امامت اللہ کے نبی کی ہے, اتنی فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں, میرے پاس بہترین سواری ہے, لشکر کا کوچ آہستہ ہوتا ہے اور اکیلا آدمی دوڑتا ہے, اس کو کیا پرواہ کسی. یہ سوچ کر رک گئے. نبی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, چڑھ کر نگاہ پڑ گئی عبداللہ بن رواحہ کے چہرے پر. حیران ہو کر کہتے ہیں, عبداللہ میں نے تو تجھے لشکر کے ساتھ نہیں بھیجا تھا. کہنے لگے, ہاں اللہ کے نبی آپ نے بھیجا تھا, پھر تو یہاں کہاں نظر آ رہا. کہنے لگے, اللہ کے نبی میں اس لیے رک گیا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری جمعہ ہو, میں نے سوچا کہ چلو نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں یہ آخری جمعہ پڑھ جاؤں, میرے پاس سواری بڑی تیز ہے, میں نے تو ابھی جا کر لشکر کو پکڑ لینا, کہاں تک جائے گا لشکر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کی بات سن کر کہنے لگے, اے عبداللہ, لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے عبداللہ دنیا کا سارا مال جو تجھ کو نظر آتا ہے, ما فی الارض جمیعا, یہ سونا چاندی, یہ دینار, یہ دراہم, یہ غلہ, یہ مال غنیمت سارا اکٹھا کر لے اور ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, لیکن تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میرے کہنے سے مدینہ چھوڑ گئے. ثواب کوئی عمل کرنے سے ملتا ہے, ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے ملتا ہے, اور یہ نبی کی سنت ہے. ہم محمد بن عبداللہ کی سالگرہ مناتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کو دھتکارتے ہیں, پیچھے ہٹو. 9 ربیع الاول نبی کی تاریخ پیدائش ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول بھی اگر مانو, 12 ربیع الاول کو کون پیدا ہوا؟ محمد بن عبداللہ, جو 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ بنا. نقطے کی بات ہے, اس کو سوچے, اپنے ذہن میں بٹھائیں, 12 ربیع الاول کو کون پیدا ہوا؟ آمنہ کے بطن سے عبداللہ کا لخت جگر محمد بن عبداللہ پیدا ہوتا. محمد الرسول اللہ کب بنے؟ جب اللہ نے وحی اتاری, اقرا بسم ربک الذی خلق, اے محمد پر اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا. آپ 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ بنے. ہم ایسے بدبخت کہ محمد بن عبداللہ کی سالگرہ مناتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کو دھتکارتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جس آدمی نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام جاری کیا جو میں نے نہیں کیا, جس پر میری مہر نہیں, فہو رد, وہ مردود ہے, وہ رد کر دیا گیا ہے, وہ قابل قبول نہیں. محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں, نئے کام نہ کرو, لیکن ہم محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانتے, محمد بن عبداللہ کی سالگرہ کرنے کے لیے تیار. میرے بھائیو, یہ محبت نہیں ہے, یہ اپنے آپ سے بھی دشمنی ہے, یہ صحابہ سے دشمنی ہے, اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنے کے مترادف ہے. اپنی اصلاح کرو, 12 ربیع الاول کے دن کسی فنکشن میں شریک نہ ہو, ان کے بھیجے ہوئے کسی کھانے کو نہ کھاؤ, پھینک دو, واپس دے دو, ان کو واپس لوٹا دو, اور کہو یہ بدعت ہے, یہ نبی کو ناراض کرنے والی بات ہے, یہ صحابہ کی بے ادبی ہے, ہم یہ تمہارے کاموں میں شریک نہیں ہو سکتے. اپنے بچوں کو روک کر رکھو, ان کے جلوسوں میں شرکت نہ کریں. ان کے جلوسوں کو نہ دیکھیں. یہ تو شیعہ کی دیکھا دیکھی کہ شیعہ 10 دن محرم کے پیٹتے ہیں, ان کے مذہب کی ترویج ہوتی ہے. انہوں مولویوں نے دیکھا جب شیعہ پیٹے سنی اس میں شرکت کرتے ہیں. شیعہ کی تعداد پاکستان میں کتنی ہے؟ 2%, 3%, اور ان کے جلوس اتنے بڑے بڑے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ خام مال سنی مہیا کرتے ہیں, پیٹو تم, تماشا ہم دیکھیں. بریلوی مولویوں نے دیکھا کہ ہمارا بھی کاروبار اس طرح زیادہ چمک سکتا ہے, چلو جلوس نکالنا شروع کر دو. اب جلوس نکل رہے ہیں, انعام تقسیم ہو رہے ہیں, حکومت شرکت کر رہی ہے, چراغا ہو رہا ہے, اور نبی کا دین تباہ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیو, یہ دین نہیں, بے دینی ہے. دین کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے پاس چھوڑ کر گئے, فاروق کے پاس چھوڑ کر گئے, عثمان غنی کے پاس چھوڑ کر گئے, حضرت علی کے پاس چھوڑ کر گئے. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن اور حدیث. اور قرآن اور حدیث میں یہ دن اس طرح نہیں منایا گیا جس طریقے سے ہم مناتے ہیں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو چودھری طارق صاحب کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی قبر کو منور کرے, ان کے گناہوں کو بخش دے, اور ان کے درجات کو بلند کرے. کیا کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے نماز حاجت اور نماز استخارہ ادا کر سکتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ جس آدمی کو کسی چیز کے بارے میں کہ وہ کس چیز کو اپنائے, اس کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے, کیونکہ اس کو پتہ لگے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القا کرے اور وہ عمل کرے جو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. کیا اسلام ہمیں مصلحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ ایسی صورت میں مصلحت کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو تو مثلاً دو دوست ہیں, وہ آپس میں ناراض ہیں, آپ نے ان دونوں کو ملانا ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. دشمن نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ اسلحہ کہاں ہے, تمہاری فوج مسلمانوں کی کہاں ہے, اس حالت میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. کسی کو توحید کی طرف دعوت دینی ہو, عقیدہ اس کو سمجھانا ہو, اس حالت میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے. کیا موذی جانوروں کو مارنا درست ہے؟ اگر ہے تو وہ جانور کون سے ہیں؟ مثلا بچھو ہے, سانپ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بچھو نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ امتی کو چھوڑتا ہے, ڈس لیتا ہے. اس لیے نماز کی حالت میں بھی اگر یہ نظر آئے تو نماز توڑ کر اس کو مارنا چاہیے تاکہ یہ نقصان نہ پہنچا سکے. کیا صفوں کو پھلانگ کر آنا, آ جانا اور پھر واپس آنا, کیا یہ قرآن حدیث کی روح سے جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر لوگ سوال دینے کے لیے صفوں کو پھلانگ چاہتے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا جمعے کے بعد پوچھ لیا کریں, یا پھر سوال لکھ کر خطبے سے پہلے اسٹیج پر رکھ دیا کریں؟ بہتر صورت تو یہی ہے کہ خطبے سے پہلے ہی اسٹیج پر وہ سوال پہنچا دیے جائیں, لیکن اگر کوئی سوال پوچھنے کی غرض سے آتا ہے تو یہ اس آدمی اس یعنی جرم میں شامل نہیں کہ جس کو منع کیا گیا ہے. کہ ایک آدمی بعد میں آتا ہے اور صفیں پھلانگتا ہوا آگے آ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس کو اگلی صف میں جگہ مل جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جہاں تم کو جگہ شروع میں مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے کندھوں کو نہ پھلانگو, یہ اس میں شامل نہیں. جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں, انسان گوشت سے بنایا گیا ہے, جن نظر نہ آنے والی مخلوق ہے جبکہ انسان نظر آتا ہے, حدیث ہے کہ سوراخوں میں پیشاب نہ کرو جنوں کا مسکن ہے, بلا کوئی بچہ یا جوان مرد عورت کہیں پیشاب کرے اور ریت کے نیچے سوراخ ہو تو اس میں حضرت جن اپنی آل اولاد کے ساتھ موجود ہوں اور وہ غصے میں آ کر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کو جن نے محض اسی بنا پر مار ڈالا تھا, بلا ہم کس طرح اس مخلوق سے بچ سکتے ہیں؟ پھر یہ ہماری تو یہ جنوں کے بارے میں جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سوراخ نظر آ رہا ہے تو اس میں پیشاب نہ کیا جائے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ کوئی اس کے ذمے گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو جو معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے بارے میں بتلائے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان پر عمل پیرا ہو. کیا گھر میں سانپ نکل آئے تو اسے مارنا نہیں چاہیے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے گھر میں کوئی سانپ نکل آئے تو اسے 3 دن تک مہلت دو، کیونکہ وہ سانپ نہیں ہوتا، جن ہوتا. یہ نہیں کہ ہر سانپ جن ہوتا ہے، بلکہ بعض جن سانپ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ 3 دن تک مہلت دو، 3 دفعہ اس کو کہہ دیا جائے کہ وہ یہاں سے چلا جائے ورنہ وہ مار دیا جائے گا. اگر وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں جاتا تو اس کو مار دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام قرآن مجید میں موجود ہیں، جس طرح احمد ہے، رحیم اور رؤوف ہے، نذیر اور بشیر اور سراج منیر ہے. اللہ کے 99 نام یہ تو حدیث سے ثابت ہیں، لیکن نبی کے 99 نام یہ لوگوں نے بنا دیے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مقابلے میں کبھی بھی اللہ سے کم نہیں ہونا چاہیے، بالکل برابر برابر بیٹھ کر کام کریں. اگر نبی عالم، اللہ عالم الغیب ہے تو نبی بھی عالم الغیب ہے، اگر اللہ مشکل کشا ہے تو نبی بھی مشکل کشا. اللہ کے صرف 99 نام کیوں ہوں، نبی کے بھی 99 نام ہونے چاہیے. ہم نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیے، یہ بے وقوفی ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، نبی کے 99 نام نہیں. نبی کے چند نام ہیں جو حدیث میں آتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.